الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے ہمیں دنیا میں برے عمل سے بچ کر اچھے عمل والی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں اور اچھے کاموں کو کریں. جو برائی سے بچا اور جس نے اچھائی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اچھائی سے غفلت برتی اور برے کاموں میں مبتلا ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یہ کارخانہ عالم کو وجود دیا اور اس کے نظام کو چلایا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تاکہ وہ تمہیں جانچے. ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تم میں سے احسن عملا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، اور یہ جو کچھ ہمارے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے یہ سب ہمارے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے. اگر ہمارا امتحان مقصود نہ ہوتا تو اللہ ہمیں پیدا نہ کر دے. تو ہمارا امتحان مقصود تھا اس لیے ہمیں پیدا کیا, اور جب ہمیں پیدا کیا تو ہماری ضرورت کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. تو ہمارا امتحان مقصود نہ ہوتا تو ہمیں پیدا نہ کرتے, ہمیں پیدا نہ کرتے تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتے. تو یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ ہے اس دنیا میں, درخت کی حیات اور درخت کی موت, ایک کنویں کی حیات اور کنویں کی موت, ایک چشمے کی حیات اور چشمے کی موت, ایک انسان کی حیات اور انسان کی موت, ایک پھول کی حیات اور پھول کی موت, ایک پھل کی حیات اور پھل کی موت, یہ جو پورا عالم چل رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمارا امتحان مقصود تھا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ ہم میں انسانوں میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا کہ برے عمل کرنے والا کون ہے. مدرسے میں جب امتحان ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے امتحان نہیں لیا جاتا کہ فیل ہونے والے کون کون ہیں. امتحان تو یہ دیکھنے کے لیے لیا جاتا ہے کہ پاس ہونے والے کون ہیں, یعنی حسن کون ہے, حسن الاستعداد کون ہے. اور اس میں بھی اساتذہ کی نظر یہ ہوتی ہے کہ احسن کون ہے, اسی لیے ان کے لیے جلسہ بھی منعقد کیا جاتا ہے. تو اللہ تو ہم سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر جو خیر کی اور اچھائی کی استعداد پیدا کی ہے اس کو بروئے کار کون لاتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو جو اپنی خیر اور اچھائی کی استعداد کو بروئے کار نہیں لاتا وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے برے عمل میں مبتلا ہو کر. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں سے کون احسن و عملا ہے, سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے, سب سے اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے. علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے ایوکم احسن و عملا کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ای اصوبہ و اخلصہ, لیبلوکم ایوکم اصوب عملا و اخلص عملا, کہ تم میں سے سب سے زیادہ صحیح کام کرنے والا کون ہے اور تم میں سے سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ کام کرنے والا کون ہے. اور کسی بھی عمل کے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ وہ عمل درست ہو, عمل درست ہو, پہلے رکوع کر لیا پھر قیام اور پھر سجدہ, عمل درست نہیں ہوا, دو سجدوں کے بجائے تین سجدے کر لیے, عمل درست نہیں ہوا, پہلے بائیں طرف سلام پھر لیا پھر دائیں طرف, عمل درست نہیں ہے, یہ اصوب نہیں ہے, ثواب نہیں ہے. تو عند اللہ عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک یہ کہ عمل صحیح ہو اور دوسرا یہ کہ عمل کے پیچھے جو دائیہ ہے, عمل پر ابھرنے والی جو چیز ہے اس میں خلوص ہو. عمل پر ابھرنے والی چیز صرف اللہ ہو, صرف اللہ کی رضا ہو. احتساب ہو, احتساب ثواب کی نیت, ثواب کی امید, جنت کی امید, اللہ کی رضا کی امید. ایک شخص روٹی کھاتا ہے, روٹی کھاتا ہے, یہ عمل ہے اس کا, روٹی کھانا, سالن کھانا, کباب کھانا، بریانی کھانا، یہ عمل ہے اس کا، لیکن عمل کے پیچھے جو ہے غرض ہوتی ہے کہ یہ روٹی کیوں کھا رہا ہے، بریانی کیوں کھا رہا ہے، تو اس لیے کھا رہا ہے کہ بھوک مٹانا چاہتا ہے. تو اگر بھوک مٹانے کے لیے یہ کھانا کھائے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ پھیکا ہے یا تیکھا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ روٹی نرم نرم ہے یا خشک ہے، باسی ہے یا تازہ ہے. اور دوسرا شخص کھانا کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے اور لذت کے لیے بھی، بھوک بھی ہے لیکن انتہا کو نہیں پہنچی ہوئی ہے ابھی، تو بھوک بھی مٹانا چاہتا ہے لیکن لذت کی نیت غالب ہے، تو اگر اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی طرف اس کو رغبت نہیں ہے تو وہ کہے گا نہیں اور دوسرا انتظام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ایک گھنٹہ اور گزر جائے. وہ جو صرف بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہتا ہے وہ جو کچھ آئے گا کھا لے گا بھوک. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12 بجے کھانا کھایا اور 1 بجے پھر کسی جگہ ناشتہ کسی نے رکھ دیا، اب یہ کھا رہا ہے صرف ایک غرض سے، لذت. تو ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، کہ نہیں بھوک بھوک تو نہیں ہے لیکن یہ بڑی مرغوب چیز ہے مجھے جو آئی ہے، چلو کھا لیتے ہیں. آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، کہ بھوک مٹانے کے لیے اور حصول لذت کے لیے بھی، دونوں کاموں کے لیے. تو جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہو اور اس عمل کو بجا لانے کی غرض صرف رضا الہی ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو. طالب علم ہے تو وہ مدرسے کے قانون کی وجہ سے نہ کر رہا ہو، گھر میں ماں باپ کے قانون کی وجہ سے نہ کر رہا ہو، اپنا امیج، اپنی عزت باقی رکھنے کے لیے نہ کر رہا ہو، اپنے ایگو کی وجہ سے نہ کر رہا ہو، فیم کے لیے نہ کر رہا ہو، کسی تکلیف سے بچنے کے لیے نہ کر رہا ہو. من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا، مومن ہونے کی حالت میں لیلت القدر میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور نیت صرف کیا ہے، احتسابا حسبتا للہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کے لیے ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من حج للہ، جس نے حج کا عمل کیا اور اس کے پیچھے غرض رضا الہی ہے. من بنا للہ، مسجد بنائی غرض کیا ہے، اللہ کی رضا جوئی ہے. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے. صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو کچھ کرتے ہیں سجدہ ہے رکوع ہے، اس کے پیچھے غرض کیا ہے، رضا الہی. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہیں یا نہیں اس کا مدار نیت ہے، رضا الہی کی نیت ہے تو قبول ورنہ نہیں. تو عمل ثواب ہو، سیدھا ہو، درست ہو، عمل صحیح ہو، عمل صحیح ہو اور نیت خالص ہو، تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ صحیح عمل کرنے والا کون ہے، اور تم میں سے سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رضا الہی کے جذبے کے ساتھ عمل کرنے والا کون ہے. عمل درست کب ہوگا، جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ، اور پھر جتنے اعمال کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، مگر جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ احسن ہوں۔ عمل زیادہ ہیں اور احسن نہیں تو قابل قبول نہیں، عمل کم ہیں اور احسن ہیں تو قابل قبول، اور عمل زیادہ ہیں اور احسن ہیں تو نور علا نور۔ اور عمل کے احسن بننے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ عمل سنت طریقے کے مطابق ہو، اور نمبر دو خلوص والا ہو۔ اور عمل کے اصوب درست سنت کے مطابق بننے کے لیے اور اخلص خلوص والا بننے کے لیے سب سے پہلی شرط علم ہے، سب سے پہلی شرط علم ہے۔ علم سے معلوم ہوگا کہ عمل صحیح ہے یا نہیں، اور علم ہی سے معلوم ہوگا کہ عمل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ذکر تو صرف عمل کا کیا ہے، لیبلوکم، اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، لیکن یہ اپنے اندر عمل کو خود بخود لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے، اپنے اندر علم کو خود بخود لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے نہ عمل میں درستگی آ سکتی ہے نہ عمل میں خلوص آ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے علم۔ علم سے معلوم ہوگا کہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، علم سے معلوم ہوگا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، علم سے معلوم ہوگا حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، خلاف اولا کیا ہے، علم سے معلوم ہوگا کہ دل کے کیا کیا روگ ہو سکتے ہیں، باطن کے کیا کیا روگ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز علم۔ علم کے ذریعے عمل کو درست کیسے کیا جاتا ہے اور درستگی کے ساتھ عمل کو اتباع شریعت اور اتباع سنت کے مطابق کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ اور جب علم ہو جائے تو اس علم کے بعد انسان خود بخود اپنا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہے، خود اپنا ایم آر آئی کر سکتا ہے، اور اسے اندازہ ہوگا کہ میرے اوپر نمازیں فرض ہیں اور میں پڑھ نہیں رہا ہوں، نمازیں فرض لیکن میں پڑھ نہیں رہا ہوں، تو یہ تو درستگی نہیں ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہے اتباع شریعت، لیکن میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ تو غلط ہو رہا ہے، تو عمل صالح نہیں ہے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اب وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اب یہ تزکیہ کی فکر کرے گا۔ علم کے ذریعے اسے معلوم ہوگا کہ نامحرم عورت کو جھانکنا جائز نہیں ہے، پھر بھی میں جھانک رہا ہوں، اب کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں جھانک رہا ہوں تو الحمدللہ علم کی برکت ہی سے آ گیا عمل، لیکن بسا اوقات علم کی برکت سے عمل نہیں آئے گا، تو اس کے لیے پھر آگے اور محنت کرنی پڑے گی تزکیہ کی۔ خشیت دل میں لانے کی، اسی لیے علم و عمل کو خشیت کے ساتھ جوڑا گیا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ربانیین ہیں ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، تبھی تو وہ اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور اس خشیت کے بعد، خشیت والے علماء کے ذکر کے بعد آگے علم اور عمل کا ذکر ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، ہیں وہ لوگ جو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہے گی، نفع بخش ہی ہوگی، وہ کون لوگ ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ لوگ ہیں جن کے پاس خشیت ہو۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے آئے اعمال صالحہ کیے یہ بہترین لوگ ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کے یہاں کیا ہے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ جنت ملے گی؟ ذالک لمن خشی ربہ، ان کو ملے گی جن کے پاس خشیت ہے. خشیت جب دل میں آ جاتی ہے تو اس کی برکت سے خلوص آ جاتا ہے، اور جب اندر خلوص آ جاتا ہے تو اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تو پھر اتباع شریعت آ جاتی ہے، جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جب دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو دل میں جو ہے ایک قوت ہے، قوت شہویہ، جو ہر وقت شہوتوں کی طرف جاتی ہے، پیسے جمع کر لوں، 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 پیسے جمع کر لوں. دوسری ہے قوت غضبیہ، اسے دبا دوں، 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 اسے دبا دوں. باہ اور جاہ یہ دو بیماریاں ہیں. قوت شہویہ کے تقاضے سے باہ کی طرف جاتا ہے، اور قوت غضبیہ کے تقاضے سے جاہ کی طرف جاتا ہے. ساری خواہشات کو پوری کرنا یہ قوت شہویہ، اور قوت غضبیہ بڑا بننا. تو قوت غضبیہ اور قوت شہویہ یہ اعتدال اور اپنی لمٹ سے باہر چلی جائے تو اب یہ دل بگڑ گیا، دل بگڑ گیا. اب یہ دل جو ہے، دل اس کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ مطمئنہ کی نہیں رہی. یہ جو نفس ہے، نفس یہ دل کی تین حالتوں کو کہتے ہیں، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ. یہ جو دو قوتیں ہیں ہمارے دلوں میں جو ہماری ضرورت ہے، اس سے کہ اگر کھانے کی شہوت نہ ہو ہم کھائیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے. اگر پیسوں کے لیے رغبت نہ ہو تو پیسے اکٹھے نہیں کریں گے، اکٹھے نہیں کریں گے تو گھر کہاں سے لائیں گے، کپڑے کہاں سے پہنیں گے، دوا دارو کہاں سے لائیں گے. یہ اللہ نے رکھی ہے نعمتیں ہیں. یہ قوت غضبیہ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، غصہ کا آ جانا. اگر غصہ ہی نہ ہو تو دشمن کے ساتھ لڑے گا کیسے، چور کو دفاع کیسے کرے گا، اپنے اہل و عیال کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گا. یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں، شہوت اور غضب، شہوت خواہش اور غضب غصہ، یہ دونوں نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن جب یہ لمٹ سے آگے چلی جاتی ہے پھر یہ بری ہے. لمٹ میں یہ خواہش رہتی ہے تو نفس مطمئن، نفس نفس مطمئن. لمٹ سے باہر یہ تھوڑی چلی جاتی ہے تو نفس نفس امارہ. اب وہ کیا کرتا ہے کہ نفس، یہ دل، یہ غلط خواہش کو پوری کرتا ہے اور فوراً اسے ندامت ہوتی ہے، یار برا کیا، ابھی عقل پر غلبہ نہیں ہوا ہے اتنا زیادہ، تو عقل کچھ نہ کچھ ہوش میں رہتی ہے تو وقتی طور پہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے وقتی طور پہ، اور غلط کام کر بیٹھتا ہے اور پھر فوراً ہوش میں آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا گیا میں نے. ہاں غصے میں کسی کو کچھ کہہ ڈالے گا اور پانچ منٹ میں پچھتاوا ہوگا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب آگے اور بڑھتا ہے تو عقل اتنی مغلوب ہو جاتی ہے کہ اس برے کام کو کرتا ہی رہتا ہے اور کبھی خیال بھی نہیں آتا. یہ ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ امارہ، یہ علامہ کے وزن پر ہے، صیغہ مبالغہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. ہر وقت ایک ہی کام، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو، ساری لذتیں، دادا گیری، کوئی جاہ کی طلب میں پڑا ہے تو کوئی باہ کی طلب میں. اب عقل جو ہے کام ہی نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ شہوت اور غضب دونوں سے اتنا مغلوب ہے کہ عقل اب کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتی. جب عقل کام نہیں کرتی تو پچھتاوا نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، پچھتاوا ندامت نہیں تو توبہ نہیں کرتا. اور یہ جب شہوت اور غضب یہ دونوں چیزیں کنٹرول میں رہتی ہے تو عقل بالکل کامل ہوتی ہے. اس لیے وہ وہی شہوت کا کام کرے گا جہاں کرنا چاہیے، اور وہی غصہ کرے گا جہاں کرنا چاہیے. اور یہ جب لمٹ میں ہوتا ہے تو شہوت کا صحیح استعمال ہوتا ہے، غصے کا بھی صحیح استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس شہوت والے کام پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے اور اس غضب والے کام پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. من احب للہ وابغض للہ، دیکھو غصے کا کام ہے. من آتا للہ ومنع للہ، دیکھو منع کرنا یہ غصے کا کام ہے لیکن اجر ملتا ہے. فقط استکمل الایمان. شہوت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ صحیح جگہ پہ خرچ کر رہا ہے. عقل جو ہے بالکل کنٹرول میں ہے، عقل پر کوئی پردہ نہیں پڑا ہوا ہے. تو قوت غضبیہ اور قوت شہویہ یہ کنٹرول میں تب رہتے ہیں جب علم ہو اور علم کے ساتھ تزکیہ ہو چکا ہو. علم ہے، علم کے ساتھ تزکیہ ہے، تو اب چونکہ شہوت اور غضب یہ دونوں قوتیں لمٹ میں ہیں، اعتدال پر ہے، تو عقل کامل. اور عقل کامل تو اب جو بھی کام کرے گا وہ درست ہوگا، اور جو بھی کام کرے گا وہ خلوص والا ہوگا. لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر قوت غضبیہ اور قوت شہویہ پوری کنٹرول میں ہوتی اور ہم پورے پورے کمال عقل والے ہوتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. جہنم میں ہم اسی لیے آئے کہ عقل ہماری کامل نہیں تھی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. اور سب سے اچھا عمل کا کیا مطلب، تم میں سے کون اتباع شریعت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ عمل کرنے والا ہے. اور اتباع شریعت اور پورے خلوص کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تزکیہ ضروری، اور تزکیہ اگر ہو گیا ہے تو قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کنٹرول میں، اور قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کنٹرول میں تو پھر عقل کامل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس آیت کی تفسیر مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَقْلًا، تم میں سے سب سے بہتر عقل والا کون ہے. اور بہترین عقل اس وقت ہوگی جبکہ بہترین تزکیہ ہوگا. اس سے کہ بہترین تزکیہ ہوگا تو قوت غضبیہ قوت شہویہ پوری کنٹرول میں، اور جب پوری کنٹرول میں تو بہترین عقل. اب عقل جو ہے وہ ہر چیز کو بہت صاف صاف دیکھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ احسنکم عقلا واورعوکم عن محارم اللہ، احسنکم عقلا واورعوکم عن محارم اللہ واسرعوکم الى طاعت اللہ. جب تزکیہ کی برکت سے علم اور علم کے ساتھ تزکیہ ہے تو عقل بالکل درست رہے گی، اس پر کسی چیز کا غلبہ نہیں کہ شہوت میں آ کر کے غلط کام کر گیا، شہوت نے غلبہ کر لیا اور بد نظری کر لی. دیکھو یہ عقل کام نہیں کر رہی ہے، غلط کام کر لیا. شہوت نے غلبہ کر لیا اور میوزک سن لی، یہ دیکھو غلط کام ہو گیا، اس لیے کہ عقل کام نہیں کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کا مطلب یہ کہ احسنکم عقلاً، تم میں سے وہ جس کی سب سے اچھی عقل ہو، یعنی سب سے اچھا تزکیہ اس نے اپنا کرایا ہو. جتنا تزکیہ اعلیٰ درجے کا اتنی عقل کامل، اور جتنی عقل کامل ہوگی تو وَأَوْرَعُكُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا. وَأَسْرَعُكُمْ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف دوڑنے والا اور بھاگنے والا. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ یہ دیکھے کہ ہم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اچھا عمل کب ہوگا؟ جب اتباع شریعت اور خلوص کے ساتھ ہوگا، اور یہ دونوں، ان دونوں کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قوت غضبیہ قوت شہویہ کنٹرول میں رہے تاکہ عقل بالکل ٹھیک رہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب تزکیہ ہوگا۔ تو علم پہلے آئے گا، علم کے ساتھ تزکیہ، علم اور تزکیہ کے بغیر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کام میں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے علم بھی ملا وافر مقدار میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی برکت سے، صحبت کی برکت سے ان کا تزکیہ بھی ہوا، دونوں چیزیں ہوئی، تو ان کا عمل احسن ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اخلاص کے ساتھ، اور میرے صحابہ میں سے ایک مد یا آدھا مد گندم یا چاول یا جواری اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ احسن عملہ ہے، اصوب اور اخلص ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو میری آپ سب دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ حصول علم کو زندگی کا مقصد بناؤ، اور حصول اخلاص کو بھی زندگی کا مقصد بناؤ، علم میں بھی بہت پختگی ہو۔ طلبہ جو مستقبل کے علماء ہیں، جنہیں پوری امت کو لے کر چلنا ہے، ان کو کتنی پختگی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کسی جگہ بڑے ہو گئے، کسی مدرسے کے مہتمم ہو گئے، کسی مسجد کے امام ہو گئے، کسی تنظیم کے سربراہ ہو گئے، آپ پھسلے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ ایک عالم کے پھسلنے سے، اس لیے کہ عوام الناس کو عقیدت ہو جاتی ہے، اور عقیدت کے بعد پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اس کے بعد کتنا ہی آپ کہو گے بھائی دیکھو یہ ٹھوکر کھا گیا ہے، یہ غلط رستے پہ چل رہا ہے، یہ اب قابل اتباع نہیں رہا، یہ عالم گمراہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن نہ، ہم عقیدت ہمیں، باقی سب کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ ایک چھوٹے سے بچے سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا، ایسا سبق ملا جو کسی سے نہیں ملا۔ کیا سبق ملا؟ تو کہا بارش کا زمانہ تھا، وہ اچھلتا کودتا ہوا کہیں جا رہا تھا، تو میں نے کہا میاں صاحب زادے ذرا خیال رکھو اپنا، اگر پھسلیں گے تو ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ تو کہا کہ وہ اسی طرح کودتا کودتا جا رہا تھا، اور مجھے کہنے لگا کہ میاں ہماری آپ فکر نہ کیجئے، بڑے میاں آپ ہماری فکر نہ کیجئے، اپنی فکر کیجئے، اس لیے کہ ہم پھسلیں گے تو اکیلے جائیں گے، آپ اگر پھسل گئے تو قیامت تک آنے والی امت پھسل جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سبق تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور ساتھ میں تزکیہ بھی ہو، اس لیے کہ بغیر تزکیے کے یہ علم جو ہے، یہ علم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ایسی چیز ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ہومیوپیتھی کی دوا ہے، یہ ہربل میڈیسن ہے۔ عام طور پر لوگ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بہت ڈرتے ہیں، تو ایلوپیتھک میڈیسن لینے سے لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں۔ تو عموماً جب ہومیوپیتھک میڈیسن یا ہربل میڈیسن دیتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے بھائی فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی تو نہیں ہوگا، ایسا کہتے ہیں لوگ، فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی تو نہیں ہوگا، ایسا کہتے ہیں لوگ۔ علم ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کر لیا تو اگر فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا، نہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اگر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو پھر یہ نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو علم میں پختگی ہو اور عمل میں پختگی ہو، عمل، علم میں پختگی آئے گی علم کے پیچھے محنت کرنے سے، اور عمل میں پختگی آئے گی تزکیہ کی فکر کرنے سے۔ یہ دونوں کام ہمیں کرنے، اور عوام الناس کو بھی علماء کی صحبت میں بیٹھو تاکہ مغالطہ نہ ہو جائے دین کو سمجھنے میں، رات دن ہم محنت کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محنت غلط ہو. علماء, علماء خدا ترس علماء, اچھے علماء, ان سے رابطہ جوڑو. ان سے علم کے بغیر ایکم احسن و عملہ نہیں ہو سکتا. تو اپنی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں اتنی ضرورتیں پوری ہو جائے, اتنا تو علم ہمارے پاس ہو. اور مشائخ کے پاس بیٹھ کر کے اپنا روحانی علاج بھی کراؤ تاکہ جو علم حاصل ہو رہا ہے اس پہ عمل ہو سکے. ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں, بڑے بڑے اکابر, بزرگان دین, مشائخ, ان سب کے یہاں علم کا اہتمام تھا اور ساتھ میں تزکیہ کا بھی اہتمام تھا. علم کا اہتمام تھا, تزکیہ. تو ان کی زندگیوں میں علم بہت, علم کے لیے بہت محنت نظر آتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ علم کا اہتمام تھا. اور ان کی زندگیوں میں اعمال بھی اچھے اچھے اور صحیح صحیح نظر آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں تزکیہ کا بھی اہتمام تھا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, بڑھاپے میں کسی نے دیکھا کہ قلم, دوات, علم کے آلات کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں, تو پوچھا کہ الا متى یا ابن حنبل, اے ابن حنبل کب تک یہ عمل رہے گا آپ کا؟ تو کہا کہ مع المحبرۃ الی المقبرۃ, کہتے ہیں طلب علم قبر تک. ہمارے یہاں لوگ مکتب سے فارغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد علماء کی مجلسوں میں بیٹھے نہ, وہ مکتب ہی سے عالم ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا علم کا کوٹا مکتب سے ہی پورا ہو جاتا ہے, عوام کا جو عالم نہیں بنتے. بس پڑھ لیا 13 سال 14 سال کی عمر تک, بس اب کیا درس قرآن میں بیٹھنے کا, کیا درس حدیث میں بیٹھنے کا, کیا علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا. بلکہ علماء اگر ہماری اپنی مرضی اور ہمارے اپنے مزاج اور ہماری اپنی خود ساختہ ڈیفینیشن دین کی جو ہے اس کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں, تو وہ بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کہ نا انہوں نے غلط سمجھا ہے, ہم جو سمجھے ہیں وہ صحیح ہے. علماء جن کا کام ہی رات دن یہ ہے, وہ اگر ہماری خود ساختہ جو ایک دینی ڈیفینیشن ہے, دین کی جو سمجھ ہے, اس کے خلاف ہمیں بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں, تو اس عالم کے اوپر ہم کراس ہی لگا دیتے ہیں کہ نا اس کے بیان کو تو سننے کا ہی نہیں. اور دوسروں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانے کا, ذہن بگڑ جائے گا, ذہن خراب ہو جائے گا. اور جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد. اب وہ مطالعہ کے محتاج نہیں ہے, اب وہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے کے محتاج نہیں ہے, کسی کی تفسیر وغیرہ پڑھنے کے محتاج نہیں ہے. اتنا دیکھیں گے جتنی ان کو ضرورت ہے بیان کرنے کے لیے. وفوق کل ذی علم علیم, دینی مدارس کے طلبہ کو تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ حقیقی معنی میں طالب علم اب آپ ہوئے, اب فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو پتا چلا کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے. آپ کو اب سکھا دیا گیا, آپ کو بتلا دیا گیا کہ علم کے سمندر کہاں کہاں ہیں. حافظ ابن حجر علم کے سمندر ہیں, علامہ عینی علم کے سمندر ہیں, صاحب ہدایہ علم کے سمندر ہیں, تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ تعالی وہ علم کے سمندر بتلا دیے گئے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, اب جا کر کے علم, یہ تو 6 سال میں تو آپ کو یہ راستے بتائے جاتے ہیں کہ علم کہاں سے آپ کو ملے گا. اب فارغ ہونے کے بعد حاصل کرو, اب حاصل کرنے کا طالب علم کا دور اب شروع ہوتا ہے. 6 سال جو مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں وہ عالم بننے کے لیے نہیں, طالب علم بننے کے لیے. تو 70-80 سال کی عمر میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی بھی طالب علم. ابھی ایک جگہ پر میرا بیان ہوا گزشتہ دنوں میں, تو میں نے وہاں کہا کہ اس دور میں آپ کو ایک قسم کے وہ لوگ ملتے تھے, ایک قسم کے جو طالب علم ہوتے تھے, خالص طالب علم, جو بگینرز ہوتے تھے طالب علم, اور پھر ان کو ان کے اساتذہ کی طرف سے اجازت ملتی تھی تو وہ اپنی مجلس لے کر بیٹھتے تھے, یعنی اب مدرس ہو جاتے تھے. تو مدرس ہو کر جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے پڑھاتے رہتے تھے, اور ایسے علماء کی مجلسوں میں جاتے رہتے تھے جن کے پاس ان سے زیادہ علم ہوتا تھا. تو آپ کو 2 قسم کے لوگ ملتے تھے اس دور میں, مدرس, یہ طالب علم, یا طالب علم و معلم. ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا
کہ اب طلب علم سے فراغت ہو گئی اور اب ہم صرف معلم رہ گئے, مدرس ہو گئے, ایسا کوئی نہیں ملتا تھا. طالب العلم ہمیشہ رہتے تھے اور باطن کا تزکیہ ایسا ہوا تھا کہ یہ اسرعوکم الی طاعت اللہ, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں, یہ بھی میری زندگی میں آنی چاہیے, یہ بھی میری زندگی میں آنی چاہیے. تو کپنگ کا عمل نہیں کرایا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, تو بڑھاپے میں انہوں نے کپنگ کرایا, کپنگ کا عمل کرایا, پچھنا لگوایا, اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس پر میں نے عمل نہیں کیا, بس یہ ایک حدیث رہ گئی تھی اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ عمل ہو جائے. دیکھو علم بھی اعلیٰ درجے کا, عمل بھی اعلیٰ درجے کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پوچھا گیا کہ آپ علم کی تلاش میں کیسے رہتے ہیں, علم کے کتنے حریص ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہو, اس عورت کو اللہ تعالی شانہ ایک لمبی مدت کے بعد اولاد دے, ایک عورت اس کو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ اولاد دے اور پھر وہ بچپن میں گم ہو جائے, تو اس بچے کو اس کی یہ ماں جس کو ایک لمبی مدت کے بعد اولاد ملی ہے اور گم ہو جانے کی وجہ سے مارے مارے پھر دی ہے اس کی تلاش میں, کہا علم کے ہر حصے کو تلاش کرنے میں اتنا ہی حریص ہوں. ایک طرف علم کی طلب, یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہہ رہے جب امامت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے, اور عمل کیسا, تزکیہ کیسا ہو چکا تھا کہ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید ختم کرتے تھے, 60, 10 دن کو 10 رات کو, یہ ایک دن کو ایک رات کو 60 قرآن ختم کرتے تھے. اور اشعار ان کے دیوان الامام الشافعی میں بتاتے ہیں کہ تزکیہ کس درجے کا ہوا ہوگا, لا دار للمرء بعد الموت یسکنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها. یہ تزکیہ ہو چکا تھا تو یہ سوچ تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کسی انسان کے لیے رہنے کا کوئی گھر نہیں ہے مگر وہ جسے دنیا میں بناتا ہے علم حاصل کر کے, اس پہ عمل کر کے. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا. اگر اچھے اعمال کرے گا, اخلاص والے اور اتباع سنت والے, تو جنت میں گھر ملے گا, اور اگر برے اعمال کرے گا, یعنی اتباع سنت نہیں ہے, یا ایک اتباع سنت ہے مگر اخلاص نہیں ہے, تو جہنم میں جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی, علم کتنا اونچا, کتنا اعلیٰ درجے کا علم, کہ امام و دار الحجرہ, مدینہ منورہ کے امام, اور ایسا کہا جاتا تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ, اس وقت علم کا بہت چرچا تھا ان کے دور میں مدینہ منورہ میں, اور بڑے بڑے فقہا رہتے تھے, کوئی ان سے پوچھنے کے لیے جاتا تھا, کوئی ان سے پوچھنے کے لیے جاتا تھا, تو سب کہتے تھے کہ ایفتا و مالک فی المدینہ, امام مالک مدینہ منورہ میں ہے, اور کوئی دوسرا آدمی فتوا دے سکتا ہے؟ ان کو جا کر کے پوچھو, علم اتنے اعلیٰ درجے, اور عمل کا کتنا اونچا مقام تھا. تزکیہ کس درجے کا تھا کہ جب آپ نے موطا لکھی اور کسی نے کہا کہ اور لوگ بھی موطا لکھ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ خلاص ہوگا اس کی موطا باقی رہے گی. دیکھو تزکیہ اس اعلیٰ درجے کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, علم بہت اعلیٰ درجے کا, اتنا اعلیٰ درجے کا علم کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ الامام العظم ہے. الامام العظم, الخلق عیال علی ابی حنیفۃ فی الفقہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی کہ سب جو ہیں وہ بچے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کے باپ ہیں. علم بہت اونچا, علم میں بہت اونچے امام ابو حنیفہ, اور عمل میں, عمل میں دھوپ میں کھڑے ہیں, سخت گرمی ہے, کسی نے کہا کہ آپ ذرا پیچھے ہو جاتے تو یہ گھر کا سایہ آپ کو نصیب ہو جاتا, کیوں تکلیف برداشت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان صاحب نے مجھ سے قرض لیا ہے, اور کل قرض جر نفعا فہو ربن, اور ہر وہ قرض جس کے ساتھ کچھ نفع لیا جائے, کہ آپ کو 50 پاؤنڈ دے رہا ہوں, جب مجھے واپس کرو تو 51 دینا, یہ ربا ہے, سود ہے, تو کہا کہ ہر وہ قرض جس کے ساتھ نفع لیا جائے وہ سود ہے. تو ان کو میں نے 50 پاؤنڈ کا قرض لیا ہے, اب اگر میں ان کے گھر کے سائے سے فائدہ اٹھاتا ہوں تو کہیں یہ سود نہ ہو جاوے. اتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ علم, اتنا اعلیٰ درجے کا, یہ تزکیہ کے نتیجے میں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے آئے آپ کے پاس تو چہرے کے اوپر داڑھی نہیں تھی, اور شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے, تو جس طرح عورت پر بد نظری کے مرض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, اسی طرح ایسے نو عمر لڑکوں کے ساتھ بھی بد نظری کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے امرد جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو, ایسے لڑکوں سے بھی اتنا ہی احتیاط کرنا چاہیے جتنا احتیاط عورتوں سے کیا جاتا ہے. بلکہ ہمارے بعض اسلاف نے تو یہ کہا ہے کہ نامحرم عورت کے ساتھ ایک ایک شیطان ہوتا ہے, اور وہ لڑکا جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے اس کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں. نظر پھسلتی ہے, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے نظر پھسلتی ہے. تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آتے تھے, اور طالب علم سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا تقویٰ, اللہ اکبر. لیکن پھر بھی کیا فرمایا کہ محمد جب تک تمہارے چہرے پہ داڑھی نہ آ جائے اس وقت تک تم ایسی جگہ پر بیٹھا کرو جہاں میری تمہارے چہرے پہ نظر نہ پڑے. دیکھو تزکیہ, علم بھی حاصل کیا تزکیہ بھی کرایا, علم بھی حاصل کیا تزکیہ بھی. تو علم اور تزکیہ ان دونوں کے نتیجے میں عمل وجود میں آتا ہے, اعلیٰ درجے کا عمل. اللہ تعالی شانو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میری اپنے سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے, سب ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے, ہر ہر فرد امت کی خدمت میں میری گزارش ہے, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے اور پہنچاؤ دوسروں تک بھی یہ محنت, یہ میرا پیغام پہنچاؤ. اور یہ میرا پیغام نہیں ہے, ہمارے شریعت مطہرہ کا بنیادی اصول ہے کہ اللہ نے ہمیں اعمال صالحہ کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اعمال بد سے بچنے کے لیے بھیجا ہے, اور اعمال صالحہ ہم اختیار کریں اعمال بد سے بچیں. اس کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں, ایک علم اور دوسرا تزکیہ. علم حاصل ہو گیا تزکیہ نہیں ہوا, علم حاصل ہوا تزکیہ نہیں ہوا تو بھی گمراہ. اور تزکیہ کی محنت میں لگ گیا علم کے بغیر وہ بھی گمراہ. من تفقہ ولم یتصوف, جس نے علم کی محنت کی لیکن تزکیہ کی محنت نہیں کی, فقط تفسق, ایسا عالم فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا. ایسا عالم اپنے علم سے بھی دنیا کمائے گا, دنیا کمائے گا, یا تو مال یا جاہ. وہ دینداری کے لبادے میں بھیڑیا ہوگا, بھیڑیا بھیڑیا ہوگا جو لوگوں کے مال پر حملہ کرے گا, جو اپنی عزت اپنا مال اور اپنے آپ کو بڑھانے کی فکر میں رہے گا, اور بسا اوقات اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنے بڑے مرض میں مبتلا ہوں. اور دوسرا آدمی کہ علم کے بغیر ہی اس کو سلوک کا شوق ہو گیا, تصوف کا شوق ہو گیا. من تصوف ولم یتفقہ, ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. تصوف کی محنت کی لیکن علم کے بغیر, تو فقط تزندق, یہ زندیق ہو جائے گا, یہ زندیق ہو جائے گا, اس کے سر پہ مسلط ہوگا شیطان, اور وہ اس کو باور کرائے گا کہ تو امام مہدی ہے. وہ مہدویت کا دعویٰ کرے گا, وہ یہ باور کرائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آخری دور میں تشریف لانے والے تھے وہ تو ہے, وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا, وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. ایسے کم لوگ گزرے ہیں عمر میں, درجنوں گزرے ہیں ایسے. اور ومن جمع بینہما, جس نے ان دونوں کے درمیان جمع کر دیا کہ علم بھی ٹھوس اور تزکیہ کی محنت بھی مضبوط, فقط تحقق, اب یہ مضبوط ہو گیا. تو ہمارے جتنے اسلاف جو گزرے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد, تابعین کے دور سے آج تک, جن لوگوں کو عند اللہ مقبولیت حاصل ہوئی اور جن لوگوں سے اللہ تعالی شانہ نے دین کی حفاظت کی, آپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے علم کی محنت کی تھی اور تزکیہ کی محنت کی تھی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین، ہم سب کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما. الہ العالمین، علم میں اختصاص نصیب فرما، تزکیہ کی برکت سے اخلاص نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، علوم ظاہرہ، علوم باطنہ میں برکت نصیب فرما. الہ العالمین، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. الہ العالمین، ہمیں حقیقی معنی میں طالب علم بنا دے، ہمیں علماء ربانیین میں شامل فرما، خدام دین میں شامل فرما. الہ العالمین، ہمارے ان طلبہ کی محنتوں کو قبول فرما. الہ العالمین، انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے. الہ العالمین، ان میں سے ہر ایک کو امت کی قیادت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین، حفاظت دین، اشاعت دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، انہیں شرف قبول عطا فرما، شرف قبول عطا فرما، شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین، انہیں اتباع سنت پر ثابت قدمی نصیب فرما. الہ العالمین، اکابر کے منہج، سلف صالحین کے منہج، اہل سنت والجماعت کے منہج پر انہیں الہ العالمین جمع دے. الہ العالمین، انہیں بھی ہمیں بھی ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لے، ہر قسم کے شر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے شر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. صراط مستقیم پر ڈال دے، منعم علیہم کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، پر فتن دور ہے. الہ العالمین، علم سے، تزکیہ سے آراستہ فرما کر، علم اور تزکیہ کی روشنی سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ہمارے اوپر فضل فرما دے، ہمارے اوپر فضل فرما دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا رحم الراحمين ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما الہ العالمین. ہمارے ان بچوں نے جو امتحان کے لیے اور طلب علم کے لیے اب تک محنتیں کی ہیں الہ العالمین قبول فرما, قبول فرما. جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں معاف فرما, اور الہ العالمین انہیں مزید مزید توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین ہمارے اساتذہ کے علوم میں, فیوز میں, خلوص میں برکت پیدا فرما الہ العالمین. ان کی بھی محنتوں کو الہ العالمین مثمر ثمرات بنا. یا رحم الراحمین ہمارے جتنے کام کرنے والے حضرات ہیں, ولنٹیئرز ہیں, رضاکار ہیں, پورا سٹاف, سب معاونین, سب استانیہ, طالبات, سب کو الہ العالمین برکتیں عطا فرما. الہ العالمین حاضرین کو برکتوں سے مالا مال فرما, پوری امت مسلمہ کو برکتوں سے مالا مال فرما. اس شہر میں جتنے دینی ادارے ہیں, جتنی مساجد ہیں, جتنی اکیڈمیاں ہیں, الہ العالمین جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں, جو جمعیتیں ہیں, جس شکل اسلامی اسکولیں ہیں, جس شکل سے بھی دین کا کام ہو رہا ہو الہ العالمین, اور تیری رضا کے مطابق ہو, ان سب کو شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین تیری رضا کے مطابق جو کام نہیں ہو رہے ہیں ان کی اصلاح فرما, اور انہیں بھی شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین ادارے کے معاونین میں جو زندہ ہیں انہیں بھی برکتیں نصیب فرما, جو انتقال کر گئے ہیں انہیں بھی برکتیں نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ میں سے جو جو زندہ ہیں الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرما. الہ العالمین ان کی برکتوں سے ہمیں بھی, ادارے کو بھی مالا مال فرما. اور الہ العالمین جو تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما, انہیں الہ العالمین بلند درجات نصیب فرما. یا رحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.